الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ان کاموں کو کرے جن کاموں سے وہ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اسی کا نام عبادت ہے. ان کاموں کو کرنا جن سے ہمارے خالق، ہمارے مالک راضی ہوں، اور ان کاموں سے بچنا جن سے ہمارے خالق، ہمارے مالک ناراض ہوں، اس کا نام عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اور ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ان کاموں کو کریں جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں سے بچیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کی عبادت کریں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کاموں کو کریں جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں سے بچیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں. ایک ہی بات، جب کوئی بندہ ان کاموں کو کرتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی رضا حاصل کریں. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کریں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کا عشق پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے دل میں ان کا عشق پیدا کریں. جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے اللہ تعالی شانہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. تو اب تک جو یہ مختلف مقاصد اور مختلف جملے ہم سنتے رہے, ان سب کا حاصل ایک ہی ہے. بھائی اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. کیوں پیدا کیا؟ اس سے محبت کرنے کے لیے. کیوں پیدا کیا؟ اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے. کیوں پیدا کیا؟ اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. کیوں پیدا کیا؟ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے, جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اسے جنت ملتی ہے. بھئی کیوں پیدا کیا؟ کہ جنت کمانے کے لیے. ایسے بندے کو اللہ تعالی شانہ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. بھئی کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ ہم پوری کوشش کریں کہ جہنم سے بچیں. بہرحال مقصد تخلیق, ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, جو کام ان کی مرضی کے مطابق ہیں انہیں کریں, جو کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں ان سے بچیں, اللہ کی معرفت حاصل کر لیں, اللہ کے عاشق ہو جائیں, اللہ کے محبوب ہو جائیں. یہ جو مقصد ہے ہماری تخلیق کا اور ہماری زندگی کا, اس مقصد میں کامیابی کے لیے علم ضروری ہے. بغیر علم کے کوئی اللہ تعالی شانہ کو خوش نہیں کر سکتا. اس لیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت, اللہ کی محبت, اللہ کا عشق, اللہ کی معرفت, جنت حاصل کرنا, جہنم سے بچنا. یہ مقاصد کیسے حاصل ہوں گے؟ اس وقت حاصل ہوں گے جب کہ ہم وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور ان کاموں سے بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کی مرضی کے خلاف جتنے کام ہیں ان سے بچیں. یہ پتہ کیسے چلے گا؟ علم کے ذریعے پتہ چلے گا. اگر علم نہیں ہے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, تو ان کاموں کو کیسے کریں گے؟ اگر علم نہیں ہے تو معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, تو بچیں گے کیسے؟ علم. علم کے بغیر جو عبادت کرے گا, علم کے بغیر جو اللہ تعالی شانہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرے گا, وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا, قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ علم کے بغیر جو کام ہوگا وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا وہ چاہتے ہیں. تو جب وہ کام ویسا نہیں ہوگا جیسا وہ چاہتے ہیں تو وہ قبول کیسے ہوگا؟ اس پر وہ خوش کیسے ہوں گے؟ ایک صوفی صاحب, عابد صاحب, ایک مسجد میں معتکف ہو گئے, نفل اعتکاف. دیکھو کتنا بڑا جذبہ, نفل اعتکاف, کتنا بڑا جذبہ کہ رمضان المبارک کے علاوہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئی بیوی بچوں کو چھوڑ کر. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے اور اس عبادت کے غلبے میں بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی نہیں ہے, ہمارا یہ عمل علم کی روشنی میں غلط ہے, صحیح نہیں ہے. کر رہا ہے عمل مگر جس چیز کو کر رہا ہے وہ ناجائز ہے, پھر بھی کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اس کو جائز سمجھتا ہے, وہ اس کو عبادت کا ذریعہ سمجھتا ہے. بھئی علم نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. یا جس وقت ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, جس وقت مسجد میں ہونا چاہیے اس وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ان کو دین سکھا رہا ہے, دین سمجھا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں, مگر اس وقت تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے, تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے. ظہر اور عصر کے درمیان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, بہت خوش ہے, مگر گھر میں ماں باپ پریشان ہے, بیمار ہے, اس وقت تو وہاں ہونا چاہیے. یہ علم سے معلوم ہوگا. علم کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے یہ معلوم کرنے کا کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا ناراض. اور وہ عمل جس سے اللہ راضی نہ ہو, وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہو, اس عمل کی حیثیت کیا؟ وہ تو جہنم میں لے جائے گا, جنت میں نہیں لے جائے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے نکل پڑے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر مجاہدین کا معائنہ فرماتے تھے. دیکھو کتنا خیال تھا, کتنا خیال تھا, اپنے ماتحتوں کا خیال کتنا تھا. یہ نہیں کہ بس تیار کر کے بھیج دیا جہاد کے لیے, نہیں, معلوم کرتے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے, کچھ جانوان بھی ہے کہ نہیں, ایسا تو نہیں کہ خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس میں بھی کچھ لڑنے وڑنے کی طاقت ہے یا نہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے جن میں قوت طاقت نظر نہیں آتی تھی, واپس لوٹاتے تھے کہ جاؤ گھر جاؤ. کتنا خیال. آج کل ہم لوگوں کا کیا مزاج ہے کہ کچھ بندے چاہیے ایک کام کرنے کے لیے, اب وہ چاہے مر جاوے یا اس کے پورے خاندان کا بیڑا غرق ہو جاوے, اس کا چاہے گھر ویران ہو جائے, ہم فضیلتیں سنا سنا کر ان کو تیار کر لیتے ہیں, احوال معلوم نہیں کرتے, احوال معلوم نہیں کرتے. چندے ہی کی مثال لے لیجئے کہ کسی کو ترغیب دی, ترغیب دی, ترغیب دی, اور وہ بیچارہ تیار ہو گیا کہ میرے پاس 5,000 pounds بینک اکاؤنٹ میں ہے, بس میں پورا دے رہا ہوں, لے لیے 5,000 pounds. یہ معلوم نہیں کیا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا گیا ہے, یہ جذبات میں آ کر کے دے رہا ہے, 2 hours کے بعد گھر میں کیا ہوگا. قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, گھر کی ضروریات ہے, علاج معالجی کی ضرورت ہے, نظر تھی ہر چیز پر, اس لیے کہ مقصد کیا تھا, مقصد چندہ نہیں تھا, مقصد جہاد اور لڑائی نہیں تھی, مقصد یہ تھا کہ یہ بھی کامیاب رہے ہم بھی کامیاب رہے. اس لیے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, علم کی روشنی میں ہر ایک کو دیکھتے تھے, یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے مگر گھر کے سرکمسٹانسز کیا ہے, گھر میں کون کون ہے اور ان کی حالت کیا ہے. تو ایک نوجوان سامنے آ گیا, ارے بھائی احی والدہ کا, تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، خدمت کرنے والا یہ ایک ہی بچہ ہے اور جہاد فرض عین نہیں ہے جس میں جا رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کہا کہ ہاں میرے ماں باپ ہیں، واپس گھر جاؤ. ففیہما فجاہد، تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اس وقت جہاد کے لیے چلے جاتے تو عمل تو بہت اونچا نظر آ رہا تھا، مگر علم کی روشنی میں وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل نہیں تھا. اور جہاد کو چھوڑ کر گھر جانا اور ماں باپ کی گھر رہ کر خدمت کرنا، یہ عمل چھوٹا لگ رہا تھا، مگر شریعت کی روشنی میں یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا تھا. تو بڑا عمل ہے، مگر اسے اللہ کی ذرہ برابر رضا حاصل نہ ہو وہ کس کام کا، اور چھوٹا عمل ہے مگر اسے اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے وہ بڑا قیمتی ہے. تو صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، نفل اعتکاف. لوگوں کو کچھ بدبو آنے لگی مسجد میں، بدبو. تو بات چیت کرنے لگے کہ بھئی نماز کے لیے آتے ہیں تو کچھ پاخانے کی بدبو آتی ہے. ایک نماز گئی، دوسری نماز گئی، تیسری نماز گئی، چوتھی نماز گئی، تو ذرا جستجو بڑھی، کافی لوگوں نے شکایت شروع کر دی. ہوگی جیسے ہمارے دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، ذرا اور تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ جس کونے میں صوفی صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے یہ بدبو آ رہی ہے. کب انہیں سے پوچھ لیتے ہیں، پوچھا کہ کوئی بدبو محسوس ہو رہی ہے، تو کہا کہ ہاں بدبو تو آئی. کہا بھائی کیسے؟ تو کہنے لگے کہ میں معتکف میں ایک ڈبے میں پاخانہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہوں، ناپاکی لے کر کے میں بیٹھا ہوں، اس کی بدبو آ رہی ہے. دیکھو کتنا مبارک خیال علم نہ ہونے کی وجہ سے. پوچھا کہ بھائی اعتکاف میں مسجد میں یہ پاخانہ ایک برتن میں لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہا میرا نفس جو ہے وہ خوشبو کو بہت چاہتا ہے، تو جب بھی یہ خوشبو کی خواہش کرتا ہے تو میں پاخانہ سونگھ کر اسے سزا دیتا ہوں. کتنا بڑا مجاہدہ ہے، میں خود عمل کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. خود کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں اپنے نفس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں کہ خوشبو سونگھنے کا شوق ہوتا ہے تو پاخانہ سونگھتا ہوں، یہ کتنی گندی چیز، مگر کتنا بڑا مجاہدہ میں کر رہا ہوں. دیکھو علم نہیں تھا تو عمل بیچارے بہت بڑا کر رہے تھے، مجاہدہ بہت بڑا کر رہے تھے، مگر اللہ کے یہاں اس عمل کے نتیجے میں اللہ کی رضا تو کیا ملے گی، اللہ کی ناراضگی ملے گی. پکڑ ہوگی کہ مسجد کے اندر ناپاک چیز لے کر آئے، حرام کام کیا. تو اللہ تعالی شانہو نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ ان کاموں کو کرنا جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں سے بچنا جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں. عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے، علم نہیں ہے اور روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کر کے خود یہ سوچتا رہے کہ پوری دنیا کھا رہی ہے، دیکھو میرا مجاہدہ کہ رمضان المبارک کے بعد اوپر سے ہم نے عید کے دن بھی روزہ رکھا، پکڑ کا سبب ہوگا، اس لیے کہ ناجائز ہے. دیکھو عمل ہے مگر علم کی روشنی میں نہیں ہے، اس وجہ سے پکڑ کا سبب ہوگا. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، کہ اللہ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں سے بچیں جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں. اسی کو عبادت کہتے ہیں، اسی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اسی سے ان کا عشق نصیب ہوتا ہے، اسی سے ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسی سے ولایت اور دوستی نصیب ہوتی ہے. مگر ان کی مرضی کے مطابق کام کریں اور جو چیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے ان سے بچیں. یہ کب کر سکیں گے؟ اس کے لیے علم ضروری ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ العمل بلا علم کل جسد بلا روح, وہ عمل جو علم کے بغیر ہو وہ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح ہی نہیں ہے. نظر تو آ رہا ہے جسم مگر روح نہیں, روح نہیں, نہ چل پھر سکے گا نہ کسی کام کا وہ جسم. تو اسی طرح نظر تو آ رہا ہے کہ ہم نے اعتکاف کیا ہے مگر علم کی روشنی میں نہیں ہے تو کھوکھا ہی ہوگا, اندر کچھ نہیں, قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سب حضرات سے, میری ماؤں سے, بہنوں سے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ طلب علم کو زندگی کا مقصود بناؤ. جہالت بہت عام ہوتی جا رہی ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. ایسے حالات میں جبکہ علم اٹھایا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ علم اٹھ رہا ہے, ایسے حالات میں اور زیادہ ہمیں توجہ کے ساتھ صحیح علم کو حاصل کرنا چاہیے. علم کے بغیر عمل, یعنی ایسا عمل جو اللہ کی رضا مندی کو لائے, ممکن نہیں. عمل تو ہوگا مگر اللہ راضی ہو ایسا عمل ممکن نہیں. کبھی کبھی عمل کرنے والا ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کے جذبات پورے ہوتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس سے کہ علم کی روشنی میں صحیح نہیں. مثلا ایک عورت ہے, اس کو جذبہ پیدا ہوا دل میں کہ میں بیت اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں, میں حج کرنا چاہتی ہوں, محرم نہیں ہے کوئی حرج نہیں, بس میں جا رہی ہوں. پوری دنیا کی عورتیں بغیر محرم کی جاتی نہیں, ہماری قربانی دیکھو ہم اکیلی جا رہے ہیں. جذبات. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دین اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کا نام ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں پتا کیسے چلے گا؟ جب علم ہوگا. اسی لیے تو علماء کی فضیلت ہے, اسی لیے تو علم کی فضیلت ہے کہ علم اور علماء کے وجود سے لوگوں کے اعمال درست ہوتے ہیں, اور جب اعمال درست ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں. اور جہاں علم نہیں, جہاں علماء نہیں, وہاں اعمال درست نہیں, اور اعمال درست نہیں تو ایسی قوم کی اللہ تعالی شانہ کے یہاں کوئی قبولیت نہیں. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بدعتوں میں مبتلا ہیں, اس کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, اس کے لیے ہزاروں خرچ کرتے ہیں, اس کے لیے کتنا وقت صرف ہوتا ہے مگر ان کو کچھ نہیں ملتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ علم کی روشنی میں وہ غلط ہے. اس لیے میری آپ سب دوستوں سے, میری ماؤں سے, میری بہنوں سے, میری بیٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ طلب علم کو مقصد بناؤ, طلب علم. اور اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط, جس علم کو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ علم صحیح ہو, غلط نہ ہو. علم صحیح ہو, غلط نہ ہو. اور علم صحیح کے لیے ضروری ہے کہ جس استاد سے آپ علم لے رہے ہیں وہ صحیح ہو. جس استاد کی لکھی ہوئی کتاب سے آپ علم لے رہے ہیں وہ صحیح ہو. کتاب میں اگر غلط چیز لکھی ہے تو علم غلط ہو جائے گا. جس استاد سے آپ علم لے رہے ہیں وہ استاد اگر غلط ہے, علم آپ کا غلط ہو جائے گا. اس لیے علم بہت ضروری, بہت ضروری. اور دوسری چیز جو بہت ضروری ہے یا اس باب میں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ یہ دیکھنا کہ علم کس سے حاصل کیا جا رہا ہے. آنکھ بند کر کے یہاں سے بھی لیا جا رہا ہے, یہاں سے بھی لیا جا رہا ہے, یہاں سے بھی لیا جا رہا ہے. تقریر سن رہے ہیں کسی کی, بھائی کیوں؟ سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے. کون ہے بھائی؟ کہ وہ تو معلوم نہیں. سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے, یعنی کہ بولنے کی سٹائل بہت اچھی ہے, بہت اپیلنگ ہے. بھائی ہے کون؟ کہ نام ان کا فلاں ہے, کس مدرسے میں پڑھا ہے, کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے, عقیدے ان کے کیا ہے, نظریات کیا ہے, یہ تو میں نہیں جانتا. دیکھو معلوم ہی نہیں کہ جن سے علم لے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط. اس دنیا میں سبب کے درجے میں ایک بیمار کے صحت مند ہونے کے لیے دوا ضروری ہے, دوا ضروری صحت مند ہونے کے لیے. مگر علاج کرانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے, معلوم کیا جائے کہ ڈاکٹر صحیح ہے یا غلط. تو بغیر یہ معلوم کیے کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے یا غلط, کوئی اس سے دوا نہیں لیتا, چاہے کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو. تو کیا دین کا معاملہ اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ دین کے لیے علم ضروری ہے اور علم کو حاصل کیا جا رہا ہے جہاں سے مرضی ہو, معلوم ہی نہیں کہ کون ہے. آرٹیکل بہت اچھے لکھتے ہیں یہ صاحب, اس نام کے جتنے آرٹیکل ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لکھنے کا انداز بہت اچھا ہے, سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے, مگر جو چیز سمجھا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں, کون ہے یہ, کہ وہ تو معلوم نہیں. آج کل اس کی تمیز نہیں رہی. ایک زمانہ تھا ابھی کچھ سالوں پہلے تک کہ جب تک لکھنے والے کی, بولنے والے کی اوتھینٹیسٹی معلوم نہیں ہوتی تھی اس وقت تک کوئی علم نہیں لیتا تھا. بہتر سے بہتر کتابیں لکھنے والے کی کتاب کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خیالات صحیح نہیں ہیں, ہاتھ نہیں لگائیں گے, نہیں بھائی تو فلاں کی لکھی ہوئی ہے. اب روشن خیالی آ گئی, یہاں بھی جاؤ اور یہاں بھی جاؤ اور یہاں بھی جاؤ اور یہاں بھی جاؤ اور یہاں بھی جاؤ, ان کو بھی سنو اور ان کو بھی سنو اور ان کو بھی سنو اور ان کو بھی سنو, انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو, ان کی تحریر بھی پڑھو, ان کی تحریر بھی پڑھو, ان کی تحریر بھی پڑھو, اور اس کے بعد پھر خود ہی مجتہد بن جاتے ہیں کہ ان میں سے میں ہی فیصلہ کروں گا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے کہاں پڑھا ہے, آپ نے کیا پڑھا ہے, آپ نے کس محدث یا کس مفسر یا کس فقیہ کی سرپرستی میں علم حاصل کیا ہے کہ آپ خود فیصلہ کرنے بیٹھ گئے. یہ کچھ نہیں میرے بھائیوں, یہ علم کی اور دین کی اتباع نہیں, یہ اپنی خواہشات کی اتباع ہے. اصل مرض جو ہے وہ یہ ہے کہ خود ہی پک اینڈ چوز کرو اور جو آسان ہو, اپنی طبیعت کو اچھی لگے جو چیز وہ لے لو جس میں مزہ ہو. اسے اسی پر ختم کرتا ہوں, یہی میسج ہے آج کا کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم انہیں راضی کریں اور ہم ان کاموں سے بچیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں, اسی کا نام عبادت ہے. اور اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, وہ پتہ کیسے چلے گا؟ علم سے. اسے علم بہت اہم ٹھہرا. تو پہلا جو قصور ہمارا ہے وہ یہ کہ ہم علم کو حاصل ہی نہیں کرتے. میں آپ حضرات سے سوال کروں، ماؤں اور بہنوں سے سوال کروں کہ آپ کہاں علم حاصل کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اتنا ہو جاتا ہے کہ کہیں موقع مل جاتا ہے تو کسی اچھے عالم کا بیان سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے علم میں کچھ اضافہ ہوگا، مگر علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. کسی کی رہنمائی میں کوئی اچھی کتاب پڑھو، کسی موضوع کی کتاب ہو جس میں انسانی زندگی کو بیان کیا گیا ہو، اپنی بستی میں کوئی عالم ہے اس کے ساتھ سبقاً سبقاً کوئی کتاب پڑھو، وہ عالم آپ کی زندگی کو دیکھ کر آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ فلاں چیز پڑھیے، اس کے بعد فلاں چیز پڑھیے، اس کے بعد فلاں چیز پڑھیے، اس کے بعد فلاں چیز پڑھیے. علم حاصل کرو پہلی بات، مکتب سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں یہ صحیح نہیں. اب جب علم حاصل ہونے کرنے کا فیصلہ کر لیا، جذبہ پیدا ہو گیا، تو دوسری چیز صحیح طریقے سے علم حاصل کرو. صحیح معتبر اوتھینٹک ریلائیبل عالم کی کتابیں پڑھو. معتبر اوتھینٹک علماء کی باتیں سنو. صحیح عقیدہ ہو، صحیح نظریات کا حامل ہو، معلوم ہو کہ کون ہے، اور اپنی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق علم حاصل کرو. بھائی آپ تاجر نہیں ہیں، ایک چھوٹی موٹی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اور آپ بیٹھ گئے اسلامی بینکنگ کو لے کر. اب اسلامک اکنامکس کو لے کر بیٹھ گئے آپ، جو ہے اسلام میں ٹرانزیکشن کے جو مسائل ہیں وہ لے کر کے بیٹھ گئے، تجارت کے مسائل لے کر بیٹھ گئے. آپ کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ علم تو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس علم کے ذریعے ہم ہماری زندگی اس طرح گزار سکیں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ تو علماء کا کام ہے کہ علماء کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر میدان میں ان کا رسوخ ہو، اس لیے کہ ان کو صرف خود عمل نہیں کرنا ہے، امت کو بھی گائیڈ کرنا ہے، امت کو بھی بتلانا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک تاریخ ہے اس کی، ایک تاریخ. علم حاصل کیا جاتا تھا اور اوتھینٹک ریلائیبل سورسز ہی سے علم حاصل کیا جاتا تھا، اس کی تاریخ ہے. امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ بہت مشہور ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا ہے کہ ان ھذا العلم دین، اللہ نے آپ کو دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو دین کیا ہے؟ یہ علم ہی دین ہے، علم دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، غور سے دیکھو کہ تم تمہارا علم کہاں سے لے رہے ہو، کن سورسز سے تم لے رہے ہو. اس لیے کہ سورسز اگر غلط ہے تو علم غلط، علم غلط تو دین غلط، دین غلط عمل غلط، عمل غلط اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. اور سورسز اگر صحیح ہیں تو عمل صحیح، دین صحیح، عمل صحیح، دین صحیح، تو اللہ راضی ہوگا. علم راستہ ہے، راستہ، علم راستہ ہے. اگر راستہ صحیح ہے، راستہ صحیح، تو وسائل کی کمی کے باوجود بھی کسی نہ کسی وقت پہنچ جائے گا ڈیسٹینیشن تک. گاڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پیدل بھی پہنچ جائے گا، مگر راستہ صحیح نہیں، راستہ صحیح نہیں. جانا چاہتا ہے لندن اور رخ کر لیا ڈیوزبری کا، راستہ غلط. بہترین کار، بہترین ڈرائیور، روڈ بالکل صاف ستھرا، بہت تیزی سے جا رہا ہے، جس سے کہ گاڑی بھی بہت عمدہ، ڈرائیور بھی بہت عمدہ، روڈ بھی بہت عمدہ، بڑی تیزی سے جا رہا ہے. یہ جتنی تیزی سے جائے گا اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. اسی کا راستہ صحیح نہیں ہے. علم راستہ ہے، علم اگر یہ صحیح ہوگا تو ڈیسٹینیشن پر پہنچے گا، اور یہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو صرف اتنا نہیں کہ ڈیسٹینیشن پر پہنچے گا، نہیں، ڈیسٹینیشن سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور جو ڈیسٹینیشن سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اسے دوبارہ ڈیسٹینیشن پر پہنچنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں، جیسے جیسے اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ان کو سمجھانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہمارے دور میں یہ جو ایک عادت ہو گئی ہے کہ علماء کرام اور علماء کرام کے جو ریفرنسز ہے ان کی طرف رجوع کرنے کو کوئی ضروری نہیں سمجھتا، اور مفتی گوگل اور مولانا گوگل کی خدمت میں سیدھے پہنچ جاتے ہیں اور یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں. بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ، بہت خطرہ. اسی طرح یہ اسلامی چینلز جن کے اوپر لوگ بیٹھ کر تفسیر سیکھتے ہیں، حدیث دانی کی کوشش کرتے ہیں، فقہی مسائل کو سیکھتے ہیں، تو بعض چینل ہیں جن کے اوپر سنا ہے کہ مفتی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ فون کرتے ہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں. مگر میرے ایک بہت ہی اچھے عالم دوست جن کو رسوخ ہے علم میں، انہوں نے مجھے کہا کہ متوجہ کرنے کے لیے میرے ایک دوست نے بہت اصرار کیا کہ آپ تشریف لائیے اور آدھ گھنٹے کے لیے دیکھیے کہ یہ سوال جواب کا پروگرام کیسے ہوتا ہے، وہ مفتی صاحب فتویٰ کیسے دیتے ہیں ایک اسلامی چینل پر. تو مولانا بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ امت اتنی تیزی سے گمراہی کی طرف جا رہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ آدھ گھنٹے تک میں نے بیٹھ کر کے وہ پروگرام دیکھا، ایک جواب وہ صحیح نہیں دے سکے. کہا کہ فقہی جواب ایک وہ صحیح نہیں دے سکے. اور ہزاروں انسان دیکھتے ہیں، گائیڈنس وہیں سے لیتے ہیں. علم صحیح ہے تو کامیابی، علم غلط ہے تو ناکامی. اس لیے میں نے کہا نا کہ تاریخ ہے، کس چیز کی تاریخ؟ علم حاصل کرنے کی، وہ تو ہے، علم کو صحیح جگہ سے حاصل کرنے کی تاریخ. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے، پتا چلا کہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، جا کر کے میں حاصل کر لوں. گئے تو لوگوں نے کہا کہ جنگلوں کی طرف چلے گئے ہیں اپنے گھوڑے کو لے کر. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پیچھے پیچھے گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیریت؟ کیسے آنا ہوا؟ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس. امام بخاری جب جائیں کسی کے پاس تو وہ کتنا بڑا محدث ہوگا. بس یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ان محدث صاحب کو ان کا گھوڑا نظر آ گیا جو بھاگ گیا تھا، وہ جنگلوں میں گھوڑے کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے. تو جب ان کو گھوڑا نظر آ گیا تو ان کی جو چادر تھی یا ان کا جو کرتا تھا اس کو یوں انہوں نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر جیسے کتے کو، بلی کو، گائے کو، بھینس کو وہ کھانے کی کسی چیز کی لالچ دے کر کے ایسے قریب بلاتے ہیں، وہ ایسا کرنے لگی، ایسا کرتا پکڑ کر اس گھوڑے کو، اس لیے کہ وہ بھاگا ہوا تھا. تو قریب بلانے لگے کہ وہ کھانے کی لالچ میں آئے تو میں اس کی لگام پکڑ لوں. جیسے ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ عمل دیکھا تو امام بخاری کہہ رہے السلام علیکم میں تو جا رہا ہوں. وہ محدث صاحب کہنے لگے آپ تو حدیث سننے کے لیے آئے تھے. کہا کہ ہاں جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کی حدیث کا کیا اعتبار, جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ کیا اللہ کے نبی کی بات میں دھوکہ نہیں دے سکتا, آپ سے ہم حدیث نہیں لیں گے. یہ تاریخ ہے ایک مستقل. علماء امت نے, محدثین اعظام نے, فقہا نے صرف علم نہیں لیا ہے, علم لیا ہے صرف صحیح جگہ سے لیا ہے, صرف صحیح جگہ سے لیا ہے. اور جو غلط ریسورسز تھے علم کے اس کو خوب بیان کیا, خوب بیان کیا. غیبت جائز نہیں ہے, غیبت کرنا جائز نہیں ہے, کسی کی برائی بیان کرنا, مگر علم کے باب میں جب امت کو اور طلباء کو کسی غلط آدمی سے بچانے کا وقت آ جائے, یہ ثواب کا کام ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, بچ کر رہنا اس سے, یہ ثواب کا کام ہے. تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ جس شخص سے ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ بدعتی ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. ثواب کا کام ہے ایسے شخص کی غیبت کرنا جس سے لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں اور مغالطے میں پڑ سکتے ہیں. اور امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جن کو منصب امامت پر فائز کیا گیا, جیسے ائمت الحدیث, ائمت الفقہ, ائمت التفسیر, ائمت الجرح والتعدیل. ان کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو پرکھیں, معلوم کرے کہ یہ آدمی کیسا ہے, یہ آدمی کیسا ہے, یہ آدمی کیسا ہے, یہ آدمی کیسا ہے, یہ آدمی کیسا ہے. اور آج بھی کسی بھی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ بیچ میں واسطے میں کون کون آ رہا ہے. اگر وہ سب ٹھیک ہیں تو حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی گڑبڑی والا آدمی ہے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. آج تک اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ پچھلوں کے بارے میں تو امت ابھی تک اہتمام کرے کہ اس میں ضعیف ہے, اس میں صحیح ہے, اور ہمارے زمانے کے لوگوں کے بارے میں ہم دیکھیں ہی نہیں کہ کس سے ہم لے رہے ہیں. پچھلے خیر القرون کے دور میں جو لوگ گزرے تھے ان کے بارے میں تو ہم بحث کریں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, بھائی کیوں ضعیف ہے؟ تو کہا اس وجہ سے کہ 500 سال پہلے یہ صاحب جو گزرے تھے وہ صحیح نہیں ہے, 700 سال پہلے یہ صاحب جو گزرے تھے وہ صحیح نہیں ہے, 1000 سال پہلے یہ جو صاحب گزرے تھے صحیح نہیں ہے. پچھلے جو خیر القرون میں رہتے تھے ان کی تو ہم چھان بین کریں, اور ہمارے زمانے میں جو ہمیں علم دے رہا ہے اس کی ہم چھان بین نہ کریں. یہ عجیب بات, چھان بین کیے بغیر علم مت لو. اور مجھے اور آپ کو کتنا علم چاہیے بھائی؟ مجھے اور آپ کو اتنا علم چاہیے جتنے علم سے ہم ہمارے اللہ کو ہماری زندگی میں راضی کر سکیں, بس ہو گئی بات. تو کسی ایسے آدمی کو تلاش کر لو جو اوتھینٹک ہے, ریلائیبل ہے, جس پر ہمیں اعتماد ہے, اور اسے لیتے رہو. غلط دوا اگر پیٹ میں چلی جائے تو دنیاوی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے, مگر غلط علم اگر دماغ میں اتر جائے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. تو اپنی دنیاوی مختصر زندگی کے بارے میں تو اتنا احتیاط کہ اس وقت تک کسی کی دوا نہیں لیتے جب تک کہ اوتھینٹک نہ ہو, کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دوا دی ہوگی مگر ہم ان کو جانتے نہیں, ہمیں ہمارے ڈاکٹر کو پوچھنا پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ کر کے بتائیے کھا سکتا ہوں کہ نہیں. اور جس سے آخرت برباد ہو سکتی ہے اس کے بارے میں اپنی مرضی سے جہاں چاہے چلے گئے, بلکہ جس کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں اسے بتلاتے بھی نہیں, ڈرتے ہیں کہ اگر اسے بتلا دیا اور اس نے انکار کر دیا تو کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے, چپ چاپ وہ اپنا علم حاصل کر رہے ہیں. اور سب غلط ہوتا ہے, سب غلط, اور سب ایسا سمجھتے ہیں کہ میں بالکل کنٹرول میں ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں کس کی بات کو سن رہا ہوں, یہ غلط ہے میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے نظریے سے ہٹ کر بات کر رہا ہے, مگر میں مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں تک ہیں اور ہم کہاں تک ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ بھی اسی نظریے کے حامل ہو جاتے ہیں. اس سے کہ بچ تو وہ سکے گا جس کے پاس پورا علم ہوگا, جو کوئن کے دونوں طرف کا علم رکھتا ہوگا. تو بس یہی میری اپیل ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ علم میں خوب ترقی کرو، علم میں خوب ترقی کرو، مگر علم میں ترقی کرو صحیح ریسورسز کے ذریعے. جو لوگ علم میں ترقی کرتے ہیں اور ریسورسز کا خیال نہیں رکھتے یہ بھی غلط، اور جو علم کے بارے میں خیال ہی نہیں رکھتے، علم کو بڑھانے کی فکر ہی نہیں کرتے، جو علم 15 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، یہ بھی غلط. دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں پیش آنے والے جو بھی احوال ہیں ان کے بارے میں معتبر علماء کرام مفتیان اعظم سے گائیڈنس لو، اس سے بھی علم بڑھے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. رب زدني علما، يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی، چلانے کی، جمنے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. اے ارحم الراحمین، ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین، ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، ہمارے لیے حسن خاتمہ کا، اپنی رضا کا، اپنی محبت کا، اپنے عشق کا، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا الہ العالمین دائمی فیصلہ فرما دے. اے ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما، جن خاندانوں میں ناچاکیاں ہیں الہ العالمین، جن مسلمان بھائیوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں محبت سے مبدل فرما الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو صالح بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں سبکدوش فرما اے ارحم الراحمین، جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو بے علم ہیں انہیں علم سے منور فرما الہ العالمین، جو تجھ سے دور ہیں انہیں قریب کر دے الہ العالمین، جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما الہ العالمین، مرحومین کی مغفرت فرما، اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما الہ العالمین، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں الہ العالمین انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما الہ العالمین، ہر گمراہی سے اور گمراہ کرنے والی ہر چیز سے، گمراہ کرنے والے ہر فرد سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین، بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما، برے ساتھی سے حفاظت فرما، برے ماحول سے حفاظت فرما، بری بات سے حفاظت فرما، برے کام سے حفاظت فرما، بری سوچ سے حفاظت فرما، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، اپنی مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، جو چیز تجھے راضی کرنے والی ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، جو چیز تجھے ناراض کرنے والی ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.